صفحہ 305۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہے کہ آنے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا، لیکن صحیح مسلم میں صریح لفظوں میں اس کا نام نبی اللہ رکھا ہے، پھر کیوں کر ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بدقسمتی دھوکے سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو۔ بس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محظور لازم نہیں آتا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی مطبوع سے فیض پانے والا ہو، بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے۔ وہ دین نہیں ہے، اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے، اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی۔ سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں، شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ دین وہ ہے جو تاریکی سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہے، اور انسان کی خدا شناسی کو صرف قصوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ایک معرفت کی روشنی اس کو عطا کرتا ہے۔ سو سچے دین کا متبع اگر خود نفس امارہ کے حجاب میں نہ ہو، خدا تعالیٰ کے کلام کو سن سکتا ہے۔ سو ایک امتی کو اس طرح کا نبی بنانا سچے دین کی ایک لازمی نشانی ہے، اور اگر نبی کے یہ معنی ہیں کہ اس پر شریعت نازل ہو، یعنی وہ نئی شریعت لانے والا ہو، تو یہ معنی حضرت عیسیٰ پر بھی صادق نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ شریعت محمدیہ کو منسوخ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہو سکتی جو قرآن شریف کو منسوخ کرے، بلکہ ان کے دوبارہ لانے سے یہ وہم گزرتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ میں کچھ تبدیل و ترمیم کیا جائے گا۔ ورنہ اگر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ اللہ جل شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اس پر ظاہر کرتا ہے، تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے، خصوصاً جبکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ امید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں، بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں جو پنج وقت فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھلائی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ درہم و دینار ہیں؟ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی، جس کے ذریعے سے ان کی معرفت حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ گئی تھی، اور گفتار کی تجلی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی۔ بس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اس نعمت کے وارث ہو جائیں، اس کے بجز اس کے اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش؟ بعض جاہل اس جگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا اعمال صالحہ کا بجا لانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا، یہ تمام باتیں معرفت کاملہ کا نتیجہ ہیں۔ جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، وہ دل ایمان قوی اور اعمال صالحہ سے بھی بے نصیب ہے۔ معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی ہے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا خوف یا محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اندھیرے میں ایک شیر ببر تمہارے پاس کھڑا ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ شیر ہے، بلکہ یہ خیال ہو کہ یہ ایک بکرا ہے، تو تمہیں کچھ بھی اس کا خوف نہیں ہوگا، اور جب ہی کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تو شیر ہے تو تم بے حواس ہو کر اس جگہ سے بھاگ جاؤ گے۔ ایسا ہی اگر تم ایک ہیرے کو جو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے جو کئی لاکھ روپیہ قیمت رکھتا ہے، محض ایک پتھر کا ٹکڑا سمجھو گے تو اس کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرو گے، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس شان اور عظمت کا ہیرا ہے، تب تو تم اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاؤ گے، اور جہاں تک تم سے ممکن ہوگا اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے۔ بس معلوم ہوا کہ تمام محبت اور خوف معرفت پر موقوف ہے۔ انسان اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا جس کی نسبت اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ایک زہریلا سانپ ہے، اور نہ اس مکان کو چھوڑ سکتا ہے جس کی نسبت اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے نیچے ایک بڑا بھاری خزانہ مدفون ہے۔ اب کیونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھک سکتا ہے جب کہ اس کی معرفت ہو۔ اول اس کے وجود کا پتہ لگے، اور پھر اس کی خوبیاں اور اس کی کامل قدرتیں ظاہر ہوں، اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے؟ بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو، اور پھر عالم الہی سے اس بات پر یقین آ جائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سو اصلی نعمت جس پر قوت ایمان اور اعمال صالحہ موقوف ہیں، خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے، جس کے ذریعے سے اول اس کا پتہ لگتا ہے، اور پھر اس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے، اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بچشم خود دیکھ لیتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تھی، اور پھر اس امت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا، اور جس کے دل میں یہ پیاس لگا دی گئی ہے کہ اس نعمت کو پاوے، بے شک اس کو وہ نعمت ملے گی۔ لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہیں، خدا تعالیٰ ان سے لاپرواہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی، اور تمام برکات کا سر چشمہ ہے۔ اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے، مگر مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے اس قسم کے کلمات مراد نہیں ہیں جن کی نسبت خود ملہم متردد ہو کہ آیا وہ شیطانی ہیں یا رحمانی۔ ایسے بے برکت کلمات جن میں شیطان بھی شریک ہو سکتا ہے، شیطانی ہی سمجھنے چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے روشن اور بابرکت اور لذیذ کلمات شیطان کے کلمات سے مشابہ نہیں ہو سکتے، اور جن دلوں میں بباعث طہارت کاملہ شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا، ان کی وحی میں بھی شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا، اور شیطان انہی نجس دلوں پر اترتا ہے جو شیطان کی طرح اپنے اندر ناپاکی رکھتے ہیں۔ پاک نفسوں پر پاک کا کلام نازل ہوتا ہے، اور پلید نفسوں پر پلید کا۔ اور اگر ایک انسان اپنے الہام میں متحیر ہے اور نہیں جانتا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے، ایسے شخص کا الہام اس کے لیے آفت جان ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس الہام کی بنا پر کسی نیک کو بد قرار دے، حالانکہ وہ الہام شیطان کی طرف سے ہو، اور ممکن ہے کہ کسی بد کو نیک قرار دے، حالانکہ وہ سراسر شیطانی تعلیم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک امر کو جو الہام کے ذریعے سے اس کو معلوم ہوا ہے خدا کا امر سمجھ کر بجا لاوے حالانکہ وہ شیطان نے حکم دیا ہو، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حکم شیطان کا حکم سمجھ کر ترک کر دے حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کا حکم ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ بجز ایک قطعی فیصلے کے، یعنی بجز اس امر کے کہ دل اس یقین سے پر ہو کہ در حقیقت یہ خدا کا حکم ہے، اس کے کرنے کے لیے پوری استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر شرع کو ان پر کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے، جیسا کہ خضر کے کام پر ظاہر شرع کو سراپا اعتراض تھا۔ نبیوں کی تمام شریعتوں میں سے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دو، بس اگر خضر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے تو وہ کبھی قتل نہ کرتا، اور اگر موسیٰ کی ماں کو یقین نہ ہوتا کہ اس کی وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کبھی اپنے بچے کو دریا میں نہ ڈالتی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا الہام کس طرح فخر کے لائق ہو سکتا ہے اور کس طرح اس کے ضرر سے انسان امن میں رہ سکتا ہے، اس کی نسبت کبھی تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کبھی یہ خیال ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسا الہام تو آفت جان اور آفت ایمان ہے، بلکہ ایک بلا ہے جسے کبھی نہ کبھی وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو تعلقات نفس امارہ سے الگ ہو کر محض اس کے ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کی آگ سے تمام معاصی اللہ کو جلا دیتے ہیں، وہ اپنے ایسے بندوں کو شیطان کے پنجے میں گرفتار کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے، اسی طرح شیطانی وساوس اور خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں فرق ہے۔ بعض خشک ملاؤں کو یہاں تک انکار میں غلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے، اور اس بدقسمت امت کے یہ نصیب ہی نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کشش ایمانی سے اعمال صالحہ کو بجا لاوے۔ ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت در حقیقت ایسی ہی بدبخت اور اندھی اور شر الامم ہے تو خدا نے کیوں اس کا نام خیر الامم رکھا، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں، ورنہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس امت کو وہ دعا سکھلائی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، ساتھ ہی اس نے یہ ارادہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو وہ نعمت عطا بھی کرے جو نبیوں کو دی گئی تھی، یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ جو سرچشمہ تمام نعمتوں کا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے وہ دعا سکھلا کر صرف دھوکہ ہی دیا ہے؟ اور ایسی ناکارہ اور ذلیل امت میں کیا خیر ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی ماں دونوں عورتیں تھیں اور بقول ہمارے مخالفین کے نبیہ نہیں تھیں، تاہم خدا تعالیٰ کے یقینی مکالمات اور مخاطبات ان کو نصیب تھے۔ اور اب اگر اس امت کا ایک شخص اس قدر طہارت نفس میں کامل ہو کہ ابراہیم کا دل پیدا کر لے اور اتنا خدا تعالیٰ کا تابے دار ہو جو تمام نفسانی چولا پھینک دے اور اتنا خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو کہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے، تب بھی وہ باوجود اس قدر تبدیلی کے موسیٰ کی ماں کی طرح بھی وحی الہی نہیں پا سکتا، کیا کوئی عقل مند خدا تعالیٰ کی طرف ایسا بخل منسوب کر سکتا ہے؟ اب ہم بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ سراسر دنیا کے کیڑے ہو گئے اور اسلام کا شعار صرف پگڑی اور داڑھی اور ختنہ اور زبان سے چند اقرار اور رسمی نماز روزہ رہ گیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا اور ہزارہا تاریکی کے پردے آنکھوں کے آگے آ گئے اور دل مر گئے اور کوئی زندہ نمونہ روحانی حیات کا ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ ناچار ان کو مکالمات الہیہ سے انکار کرنا پڑا، اور یہ انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے، لیکن چونکہ دل مر چکے ہیں اس لیے یہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں پڑے ہیں۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت ہے تو پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا رہا؟ یوں تو برہمو سماج والے بھی خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں اور تناسخ کے بھی قائل نہیں اور کوئی شرک نہیں کرتے اور روزے جزا سزا کو بھی مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بھی اقراری ہیں۔ پھر جبکہ ان تمام باتوں میں برہمو شریک ہیں تو ایسی صورت میں کہ مسلمانوں کی ترقیات بھی اسی حد تک ہیں، ان میں اور برہموں میں کیا فرق ہے؟ بس اگر مذہب اسلام نعوذ باللہ کوئی امتیازی نعمت عطا نہیں کرتا اور انسانی خیالات تک ہی منتہی ہوتا ہے، اس صورت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مذہب نہیں ٹھہر سکتا۔ بھلا ایک شخص اسلام کے ہر ایک پاک عقیدے کے موافق اپنا عقیدہ رکھتا ہے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری سمجھتا ہے جیسا کہ برہمو سماج والے سمجھتے ہیں، تو اس خیال کے مسلمان اس کے آگے اپنے مذہب کا مابہل امتیاز کیا پیش کر سکتے ہیں جو صرف قصے کہانیاں نہ ہوں بلکہ ایک ایسی مشہود و محسوس نعمت ہو جو ان کو دی گئی اور ان کے غیر کو نہیں دی گئی۔ بس اے بدبخت اور بدقسمت قوم، وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات اور مخاطبات الہیاں ہیں جن کے ذریعے سے علوم غیب حاصل ہوتے اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وحی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی مابہل امتیاز نہیں۔ اور جب تم خود مانتے ہو جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے، بس اے سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو، جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا؟ اور جبکہ سننے میں اس کی کوئی حتک عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حتک عزت ہو گئی؟ ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ گئی ہے، ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے اور اب خدا نعوذ باللہ سمن بکمن میں داخل ہے۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں، جبکہ وہی بندے ہیں اور وہی خدا ہے اور تکمیل ایمان کے لیے وہی حاجتیں ہیں؟ بلکہ اس زمانے میں جو دلوں پر دہریت غالب ہو گئی ہے، بولنے کی اسی قدر ضرورت تھی جس قدر سننے کی، تو پھر کیا وجہ کہ سننے کی صفت تو اب تک ہے مگر بولنے کی صفت معطل ہو گئی ہے؟ افسوس کہ 14ویں صدی میں سے بھی 22 برس گزر گئے اور ہمارے دعوے کا زمانہ اس قدر لمبا ہو گیا کہ جو لوگ میرے دعویٰ کے ابتدائی زمانے میں ابھی پیٹ میں تھے، ان کی اولاد بھی جوان ہو گئی، مگر آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہ آیا کہ میں صادق ہوں۔ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم تم کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہماری حدیثوں میں لکھا ہے کہ 30 دجال آئیں گے۔ اے بدقسمت قوم، کیا تمہارے حصے میں دجال ہی رہ گئے؟ تم ہر ایک طرف سے اس طرح تباہ کیے گئے جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے مویشی تباہ کر دیتے ہیں۔ تمہاری اندرونی حالتیں بھی بہت خراب ہو گئیں اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے۔ صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے، وہ بات شاید نعوذ باللہ خدا کو بھول گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا۔ تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی، تم بدعات میں ڈوب گئے مگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی، تم میں سے روحانیت جاتی رہی، صدق و صفا کی بو نہ رہی۔ سچ کہو، اب تم میں روحانیت کہاں ہے؟ خدا کے تعلقات کے نشان کہاں؟ دین تمہارے نزدیک کیا ہے؟ صرف زبان کی چلاکی اور شرارت آمیز جھگڑے اور تعصب کے جوش اور اندھوں کی طرح حملے۔ خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اس کو شناخت نہ کیا اور تم نے تاریکی کو اختیار کیا، اس لیے خدا نے تمہیں تاریکی میں ہی چھوڑ دیا۔ اب اس صورت میں تم میں اور غیر قوموں میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک اندھا اندھوں میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہاری حالت سے میری حالت بہتر ہے؟ اے نادان قوم، میں تمہیں کس سے مشابہت دوں؟ تم ان بد قسمتوں سے مشابہ ہو جن کے گھر کے قریب ایک فیاض نے ایک باغ لگایا اور اس میں ہر ایک قسم کا پھلدار درخت نصب کیا اور اس کے اندر ایک شیریں نہر چھوڑ دی جس کا پانی نہایت میٹھا تھا، اور اس باغ میں بڑے بڑے سایہ دار درخت لگائے جو ہزاروں انسانوں کو دھوپ سے بچا سکتے تھے۔ تب اس قوم کی اس فیاض نے دعوت کی جو دھوپ میں جل رہی تھی، اور کوئی سایہ نہ تھا اور نہ کوئی پھل تھا اور نہ پانی تھا۔ تب وہ سائے میں بیٹھیں اور پھل کھاویں اور پانی پئیں، لیکن اس بدبخت قوم نے اس دعوت کو رد کیا اور اس دھوپ میں شدت گرمی اور پیاس اور بھوک سے مر گئے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ان کی جگہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو ان درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے گی اور ان پھلوں کو کھائے گی اور اس خوشگوار پانی کو پیے گی۔ خدا نے مثال کے طور پر قرآن شریف میں خوب فرمایا کہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو دھوپ میں جلتے ہوئے پایا اور ان میں اور آفتاب میں کوئی اوٹ نہ تھی، اور اس قوم نے ذوالقرنین سے کوئی مدد نہ چاہی، اس لیے وہ اسی بلا میں مبتلا رہی۔ لیکن ذوالقرنین کو ایک دوسری قوم ملی جنہوں نے ذوالقرنین سے دشمن سے بچنے کے لیے مدد چاہی، سو ایک دیوار ان کے لیے بنائی گئی، اس لیے وہ دشمن کی دست برد سے بچ گئے۔ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیشگوئی کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا، اور دھوپ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے مجھے قبول نہیں کیا، اور کیچڑ کے چشمے اور تاریخی میں بیٹھنے والے عیسائی ہیں جنہوں نے آفتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور وہ قوم جن کے لیے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی ہیں جن کا دین دشمنوں کے دست برد سے بچے گا، ہر ایک بنیاد جو سست ہے اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائے گی، مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان ان پر غالب نہیں آئے گا، اور شیطانی گروہ ان پر غلبہ نہیں کرے گا۔ ان کی حجت تلوار سے زیادہ تیز اور نیزے سے زیادہ اندر گھسنے والی ہوگی، اور وہ قیامت تک ہر ایک مذہب پر غالب آتے رہیں گے۔ ہائے افسوس ان نادانوں پر جنہوں نے مجھے شناخت نہ کیا، وہ کیسی تیرا و تاریک آنکھیں تھیں جو سچائی کے نور کو دیکھ نہ سکیں۔ میں ان کو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ تعصب نے ان کی آنکھوں کو تاریک کر دیا، دلوں پر زنگ ہے اور آنکھوں پر پردے۔ اگر وہ سچی تلاش میں لگ جائیں اور اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں، دن کو روزے رکھیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز میں دعائیں کریں اور روئیں اور نعرے ماریں، تو امید ہے کہ خدا کریم ان پر ظاہر کر دے کہ میں کون ہوں۔ چاہیے کہ خدا کے استغنائے ذاتی سے ڈریں۔ جب یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا اور تعصب اور کینہ سے باز نہ آئے، تو خدا نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، اور باوجود اس کے کہ صدہا ان میں فقیہ اور فریسی تھے اور توریت کے عالم اور فاضل تھے، تاہم وہ نہ حقیقت کو سمجھ سکے اور نہ خدا نے کسی خواب یا الہام کے ذریعے سے ان پر حق ظاہر کیا۔ بس چونکہ اس امت کا بھی انہی کے قدم پر قدم ہے، اس لیے ان کی ہرگز آنکھ نہیں کھل سکتی اور نہ وہ مجھے شناخت کر سکتے ہیں جب تک کہ سچا تقویٰ ان کے نصیب نہ ہو۔ منہ کی فضولیوں پر خدا راضی نہیں ہوتا، اس کی دلوں پر نظر ہے۔ ہر ایک جو اپنی کسی خیانت کو چھپاتا ہے وہ اس کی عمیق نظر سے چھپا نہیں سکتا۔ متقی وہی ہے جو خدا کی شہادتوں سے متقی ثابت ہو، کیونکہ متقی خدا کی کنارے عاطفت میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک پیارا بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ دنیا اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور در و دیوار اس پر نیشدنی کرتے ہیں، لیکن خدا اس کو بچا لیتا ہے، اور جیسا کہ سورج جب نکلتا ہے تو کھلی کھلی کرنیں اس کی زمین پر گرتی ہیں، ایسا ہی خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں کھلے طور پر متقی کے شامل حال ہوتی ہیں۔ وہ اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے متقی کو عزت دیتا ہے جس کی ذلت وہ چاہتے تھے، وہ نہ ضائع ہوتا اور نہ برباد ہوتا ہے جب تک کہ اپنا کام پورا نہ کر لے، اور اس کی مخالفت ایک تیز تلوار کی دھار پر ہاتھ مارنا ہے۔